حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو علم سے جو مناسبت تھی اسی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن کریم کے ساتھ ان کا ربط و ضبط بہت گہرا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو قرآن کریم کے حفظ اور اس کے معانی جاننے اور تفسیر بیان کرنے میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نام بھی اس سلسلے میں لیا جا سکتا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالی اس بچے کو دو چیزوں سے سرفراز فرمائے، اور یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسے دین کی گہری سمجھ دے اور اسے قرآن کریم کی تفسیر سکھا دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے بہت اچھی سمجھ دی تھی، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے تھے اور ایسی بیان کرتے تھے کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ان جیسا آدمی اس زمانے میں نہیں دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اب اگر ان کی زندگی بیان کی جائے تو اس کے لیے بھی کئی ہفتے مہینے چاہیے۔ وہ مؤسس اور بانی تھے اصل میں فقہ شافعی کے، اور مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے 20 مرتبہ قرآن کریم الف لام میم سے لے کے والناس تک پوری تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے، اور یہ ان کے بہت ہی مشہور اور بہت قابل اعتماد شاگردوں میں ہیں مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ۔ لیکن اندازہ کیجئے کہ مجاہد کہتے تھے پھر میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا، یا یہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو تفسیر پڑھی یا پڑھ لیتا تو وہ اس 20 مرتبہ پڑھنے سے زیادہ اچھی تھی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہتے بھی تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جن لوگوں کے حافظے درست ہیں، جو لوگ یاد رکھتے ہیں باتوں کو، وہ جانتے ہیں جاننے والے کہ ابن مسعود سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے والا کوئی نہیں، اور اگر دنیا میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوتا تو میں اس کے پاس جاتا پیدل چل کے، اور میرے پاؤں تکلیف کی وجہ سے تھک جاتے اور ٹوٹ جاتی ہڈیاں، تو میں گھٹنوں کے بل چل کے جاتا اور اس سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن ایسے پڑھے جیسے اللہ نے تر و تازہ شگفتگی اور شائستگی کے ساتھ مجھ پر نازل ہوا ہے، تو اسے چاہیے ایسے پڑھے جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، اور اللہ نے بہت اچھی آواز سے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نوازا تھا۔ اور وجوہ کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی نہیں، قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی، اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے نہ علم ہو کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اگر کوئی شخص مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا اور میں اونٹنی پر سوار ہو کے اس کے پاس جا سکتا تو میں ضرور اس کے پاس پہنچ جاتا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو علم کا جو منبع اور مرکز تھا قرآن کریم، اللہ نے اس کی تفسیر کے لیے چن لیا تھا، اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفسر تھے، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا حتیٰ کہ خلفائے راشدین جو تفسیر میں ان کی ٹکر کے ہوتے، میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے تفسیر میں ان کا مقام بہت زیادہ بلند تھا، اور اسی وجہ سے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں ایک جگہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں یہ خلفائے راشدین سے زیادہ آگے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے علم کو محفوظ کیے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے دیکھا سارا قرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان کی نوک پر تھا، اور یہ ہوتا تھا. طبری میں بھی آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتے اور پھر پورا دن یا دن کا اکثر حصہ اس کی تفسیر بیان کرتے رہتے اور لوگوں سے اس کے متعلق گفتگو کرتے رہتے. اتنا علم اللہ نے دیا تھا کہ ایک ایک آیت پہ پورا پورا دن یا دن کا اکثر حصہ گزار دیتے تھے. نفلی روزوں سے افضل قرار دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھوں تو تھک جاتا ہوں اور مجھے اس سے نماز زیادہ اچھی لگتی ہے نفلی روزے سے. اور یہ بھی فرما دیتے کہ قرآن کی تلاوت بھی مجھے روزوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مال کے ذریعے سے اس سے بھی افضل سمجھتے تھے. اور کیونکہ تلاوت ہوگی قرآن کریم کی سمجھ آئے گی تو آدمی نیکی کے کام کرے گا نا. ایک آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتا ہے، پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے، تو جب تک اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا کچھ اللہ نے اس میں رکھا ہے، تو کیسے پیسہ خرچ کرے گا. لیکن جب اسے تعلیم ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو تم پیسہ صحیح نیت سے خرچ کرتے ہو وہ ہم خود لے لیتے ہیں اور ہم اسے بزنس میں لگا دیتے ہیں، تجارت میں، اور ہم قیامت کے دن وہ سارا اجر تمہیں دے دیں گے. ایک پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور قیامت میں جب اس تجارت میں ہونے والے نفع کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ اتنا مال تو میرے پاس ساری زندگی نہیں آیا، یہ کہاں سے میرے نام اعمال میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ جو ایک پائی تم نے دی تھی نا میرے نام پہ، میں نے اسے قبول کیا اور پھر اس کی تجارت کروائی اور پھر یہ اب تک تیرا سارا نفع بنا. تو مال کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اتنی بڑی چیز ہے. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے قرآن افضل ہے اس سے بھی. وجہ اس کی یہی ہے کہ قرآن کریم سمجھا ہوا ہوگا تو اس انسان کا انداز زندگی کا بدل جاتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ کوئی آدمی رات بھر جہاد فی سبیل اللہ پر جانے والوں کو سامان دیتا رہے، خرچ کرتا رہے، اور دوسرا شخص رات بھر تلاوت کرتا رہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تلاوت کرنے والا زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کو سمجھ رہا ہے نا. قرآن ہی اس کو زندگی کے مختلف پہلو بتا رہا ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا قرآن میں ہمیشہ غور اور فکر کرتے رہو. اور کبھی کبھی فرماتے تھے کہ قرآن پڑھنے والے کو بشارت ہو، کیونکہ تم جب پڑھتے ہو اسے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ میری بات یاد رکھنا کہ یہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں اور اس پر 30 نیکیاں ملتی. اور پھر قرآن کریم آدمی نہ پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، اسے یاد نہ کرے، اسے نہ سمجھے، پھر کیا کرے؟ دل کسی نہ کسی چیز میں تو اٹکتا ہی ہے. تو اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اور انسان اپنے اختیار سے پھر استعمال کر لے جو کرنا ہے اسے. ناول بھی پڑھے جا سکتے ہیں، افسانے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور بہت مرتبہ گھروں کے ماحول اس ناول نگاری سے خراب ہو جاتے ہیں، اس ناول کے پڑھنے سے خراب ہوتے ہیں. مظلومیت کے قصے، مصنوعی طور پر مظلوم بننا ایک نفسیاتی بیماری ہے. اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ کھانے میں چٹنی ہونی چاہیے، لیکن کوئی آدمی چٹنی ہی کو کھانا بنا لے تو پھر میوے کا کیا حال ہوگا؟ تو مظلومیت کے اسباق اپنے بچوں کو سنانا، خود مظلومیت پہ مشتمل کہانیاں پڑھنا، اس سے ذہن میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. نتیجہ یہ کہ کوئی صحیح بات بھی کرے تو اسے ظالم قرار دے دیتے. اور یہ نفسیاتی بیماری ہے, اور بچوں کو اپنے گھر میں باہر کسی کو بھی مظلومیت کے قصے کم سنانے چاہیے. ہوتا ہے کبھی کبھار آدمی ذکر کرتا ہے, لیکن ہر وقت اس رونے کو لے کے بیٹھا رہے کہ ہم ایسے مظلوم تھے, ایسا ظلم کیا, اور تمہاری دادی ایسی تھی, اور تمہارے دادا ایسے تھے, اور میرے دیور ایسے تھے, اور فلاں جٹھانی ایسی تھی. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بچوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی. غربت کے قصے بیان کرنا, ہم ایسے غریب تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ مظلومیت محسوس کرتا ہے, اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ مظلوم ہی مظلوم بننے کی کوشش بھی کرتا ہے. عورتیں اچھی خاصی طبیعت ہے, خام خاصر کو باندھ لینا دوپٹے سے اور پٹی سے, یہ سب چیزیں اس کی دلیل ہیں کہ انسان مظلومیت کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے. اور جب یہ مظلومیت طاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے ہمدردی کا اظہار کریں, اور جو نہیں کرتا وہ برا لگتا ہے. ایسے ہی یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں پہ مکہ مکرمہ میں بہت ظلم ہوئے, لیکن ہر وقت ہر واز میں اس بات کا ذکر کرنا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک دیکھی تھی, ایسی بھوک تھی, ایسا ظلم تھا ان پہ ہوا تھا, یہ تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مسلمانوں کے روشن زندگی کے پہلو ہیں وہ زیادہ بیان کرنے چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت صحیح ہو. اور دل میں حوصلہ اور ہمت پیدا ہو, اور سکھانا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے کہ ان واقعات کو, مظلومیت کی داستانوں کو, ان صحیح چیزوں کو بھی سن کے ایک تو یہ ہے کہ تم مظلوم ہو جاؤ, اور ایک یہ ہے کہ تم خود سوچو, ہمت کرو کہ یہ زندگی میں انسان کو واقعات اور چیزیں پیش آتی ہیں, اور مجھے جو پیش آئیں گی تو میں نے کس طرح ہمت کر کے ان حالات کو بدلنا ہے اور گرد و پیش کے ماحول کو پلٹنا ہے. تو دل کسی نہ کسی چیز میں تو مصروف رہتا ہی ہے. یہ نہ ہوا, گانا بجانا ہو گیا, ٹی وی کے پروگرام ہو گئے, انٹرنیٹ ہو گیا, تو کسی نہ کسی چیز میں تو مصروف رہنا ہے نا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیسی حکمت کی بات ارشاد فرمائی, انہوں نے کہا کہ انسانوں کے دل برتنوں کی طرح ہیں, اور انہیں ہمیشہ قرآن سے بھر کر رکھنا, اور قرآن کے علاوہ کوئی چیز ان میں داخل نہ ہونے دو. یعنی جب تم باقاعدہ پابندی سے تلاوت کرو گے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا دل اس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا. اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کی گہری سمجھ دی ہوتی ہے اور وہ حق کی پہچان رکھتے ہیں تو بے اختیار قرآن کریم سننے میں انہیں اپنے پہ قابو بھی نہیں رہتا, رو دیتے ہیں, اس لیے کہ انہیں معرفت حق نصیب ہوتی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے شہد کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اور تمہارے جسم کو صحت بخشتا ہے, ایسے ہی قرآن دل کی بیماریوں کی شفا ہے. اور دل میں بہت بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں, برابر اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے. اور اس سے زیادہ دل کی خطرناک بیماری کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اپنے دل کو کسی اور جگہ پہ پھنسا دے. اپنی ذات میں ہر وقت اپنی متعلق سوچتے رہنا کہ کیسے میں خوبصورت لگوں, کیسے میری دھاپ لوگوں پر بیٹھے, کیسے میری شہرت ہو, کیسے میرا چرچا ہو. کبھی بھی بھول کے بھی شہرت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, اور بالکل آدمی کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جس میں یہ جذبہ کار فرماؤ کہ میں پہچانا چاہوں، کوئی ضرورت نہیں. اللہ اگر منظور ہوگا تو وہ گھر میں بھی چھپ کے بیٹھ جائے تو بھی اللہ اس کی شہرت کر دے گا اور لوگ اس کو پہچاننے لگ جائیں گے. اور اگر اللہ ہی کو منظور نہیں ہوگا تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو وبال میں ڈالنے کی؟ شہرت، لوگوں سے تعلقات بڑھانا، جسے آج کل کہتے ہیں پی آر، اچھی کس کی ہوتی ہے؟ یہ ان آفتوں میں سے ہے جو آفتیں عاقبت کو برباد کر دیتی. اللہ نے زندگی ان مقاصد کے لیے نہیں دی کہ جو ہی شام ڈھلی صبح سے سوچنا شروع کر دیا کہ آج شام ڈھلنے پہ کس سے ملنے جانا ہے، کس کے گھر جانا ہے، کیا بات کہنی ہے، گاڑی کس کو دکھانی ہے، کیسے روڈ پہ گھومنا ہے، کہاں جا کر کس ہوٹل میں کس کے ساتھ آج کی شام بسر کرنی ہے. ان سب چیزوں سے اللہ کے کیا بگڑتا ہے بھی؟ کسی کا کیا جاتا ہے؟ آدمی اپنی آپ کو تباہ کرتا ہے. مگر یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا علم نہیں بلکہ آخرت کی زندگی پر یقین ہو. علم الگ چیز ہے اور یقین الگ چیز ہے. علم انسان کی فکر کو بلند کرتا ہے اور یقین انسان کے ایمان کو گہرا کرتا ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنی قرآن کریم سے تعلق، اتنا تعلق تھا اور اتنی اس میں فکر اور صحیح سمجھ اللہ نے انہیں عنایت فرمائی تھی کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ زبانی قرآن کریم پڑھتے تھے تو بغیر وضو کے بھی پڑھ لیتے تھے. دریائے فرات کی طرف جا رہے تھے اور پیدل چل رہے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مقبولیت کا حال یہ تھا کہ لوگ ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے تھے کہ وہ انہیں قرآن کریم پڑھا دیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وقت کے اتنے قدردان تھے کہ وہ کبھی کبھی بس اتنا ہی وقت کسی کو دے دیتے تھے کہ میں نے یہاں سے فلاں جگہ تک سفر کرنا ہے اور راستے میں تم میرے ساتھ رہو. چنانچہ یہ قصہ بتاتا ہے کہ وہ پیدل چل رہے تھے دریائے فرات کے کنارے کہیں جا رہے ہوں گے، تو ساتھ ساتھ چلنے والے لڑکے کو قرآن کریم پڑھا بھی رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ دار عتبہ ایک جگہ تھی، وہاں اب جب پہنچے تو آپ نے فرمایا اس سے کہ مجھے ایک ضرورت ہے، تم ٹھہرو. اور وہ کہتا ہے لڑکا کہ میں نے دیکھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیشاب سے فارغ ہوئے اور پھر وہاں سے اٹھے اور واپس آ کر کہا کہ پڑھو. اب اس بچے کا خیال لڑکے کا یہ تھا کہ بغیر وضو کے تو تلاوت درست نہیں ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وضو کرنا بھول گئے ہیں، تو اب وہ کیسے کہتا؟ اللہ نے اسے کہنے کا بھی طریقہ عنایت فرمایا تھا، یہ ہے ادب، یہ ہے احترام. تو اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ فرات قریب ہے، دریا کی طرف اشارہ کیا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم بغیر وضو کے بھی زبانی قرآن کریم پڑھ لو یا میں پڑھ لوں تو کوئی حرج نہیں. یہی مسلک ہے حنفی فقہا کا، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت بغیر وضو کے زبانی پڑھ لینا یہ جائز ہے، البتہ اگر چھونا ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان باوضو ہے. اور تلاوت اللہ کے لیے کی جائے، ریاکاری نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں اکثر قاری منافق ہوں گے. ترمذی کی روایت میں ایسے الفاظ آئے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بنا بنا کے سنوار سنوار کے جیسے ولیعز باللہ گانے کی طرز پر لوگ پڑھتے ہیں ایسے پڑھیں گے، اور مقصد بھی اس سے شہرت ہوگی کہ کسی طرح شہرت ملے. اور ایسے لوگ اب تو پیدا ہو گئے ہیں جو محض یہ دکھانے کے لیے کہ قرآن کریم ہمیں اچھی طرح حصہ الٹا پڑھتے ہیں اسے، سورہ ناس کو پڑھیں گے، فلق کو پڑھیں گے، بھی کیا ضرورت ہے، سیدھی طرح پڑھو. بچوں کو چھوٹی سورتیں اس لیے یاد کرائی جاتی ہیں الٹی ترتیب سے کہ بچہ خوش ہوتا ہے کہ ایک سورہ یاد ہو گئی، دو ہو گئی، دس ہو گئی، پندرہ ہو گئی، تو بچے کا حوصلہ بڑھتا ہے. وغیرہ قرآن کریم کو اس طرح الٹا پڑھنا گناہ ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑی سخت بات کہی اس شخص کے متعلق جو ایسے پڑھتا ہے، انہوں نے فرمایا اس کا دل الٹا ہو گیا. ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کا دل الٹا ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو پھر اس انسان کے اعمال بھی الٹے ہو جاتے ہیں اور اعمال بھی ناپاک ہوتے ہیں. جو کچھ دل میں ہے انسان اپنے اعمال سے وہی باتیں انجام دیتا ہے. پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ خود بہت اچھے قاری تھے اور تلاوت بھی بہت اچھی کرتے تھے، آواز بھی بہت خوبصورت اللہ نے انہیں دی تھی، تو ایک دن علقمہ سے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا نا کہ مجھے قرآن سناؤ، ایک دن ابن مسعود رضی اللہ نے علقمہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، اور علقمہ رحمت اللہ علیہ کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی. یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایسے انعام ہیں جن پر کسی آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہے، بس اللہ تعالی نے دے دی. اور انسان غور کرے تو اللہ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز میں بہت انعام اور اپنے فضل سے نوازا ہوتا ہے. تو علقمہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ قرآن پڑھ، فدا کا امی و ابھی، میرے ماں باپ علقمہ تجھ پہ قربان تیرے صدقے. اور پھر فرمایا علقمہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو. اور دیکھو یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے، ٹھہر ٹھہر کے عمدہ طریقے سے پڑھنا. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو قرآن کو شعروں کی طرح تیز تیز نہ پڑھو، جیسے شاعری ہوتی ہے تو جلدی جلدی شعر پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا. اور جس طرح گھٹیا کھجوریں عرب زمین پر پھینک دیتے ہیں، بکھیر دی جاتی ہیں، ایسے ہی قرآن کو بکھیر دینا، یعنی اس کی قدر نہ کرنا، الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، منع فرمایا اس سے کہ ایسے نہ کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو شاعری سے تشبیہ دی ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت اچھے نقاد تھے شاعری کے. اشعار ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بھی پڑھتے تھے. یہ ایک الگ بات ہے، جب اشعار کا تذکرہ آئے گا تو عرض کریں گے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شاعری کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قرآن کریم میں عجیب و غریب نکتے ہیں اور قیامت تک کے ختم نہیں ہوں گے. اس حدیث کی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب تم تلاوت کرو تو وقفے کیا کرو، یعنی آیت کو پڑھا پھر سوچا، پھر پڑھا پھر سوچا، اور ان آیات کے ذریعے اپنے دل میں کوشش کرو کہ اللہ کا خوف تم میں بیٹھے، اور یہ ارادہ نہ کرنا کہ تیزی سے سورت کے آخر تک پہنچ جاؤ اور جلدی تم تلاوت سے فارغ ہو جاؤ. فرماتے تھے غور کر کے پڑھا کرو. تو انسان جب غور کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، اسے سمجھ آتی ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، تو دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے فرماتے تھے کہ جو شخص تین دن سے کم قرآن کریم پورا پڑھ لیتا ہے وہ تو راجز ہے، راجز کمانا جو رجزیہ اشعار پڑھ رہا ہے. ہوتا یہ تھا عربوں میں کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو اس وقت وہ بہت اچھے اشعار پڑھتے تھے فوجیوں کے جذبات ابھارنے کے لیے, اور ایسی چیزیں جس سے وہ لڑنے پہ اپنے دشمن کو مارنے پہ آمادہ ہو جائیں. اور اسی لیے یہ جاہلیت میں یہ ساتھ لے جاتے تھے عورتوں کو کہ کفار مکہ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو کافر آئے تھے, یہ عورتوں کو ساتھ لائے تھے ناچنے گانے والیاں, تو وہ گاتی تھیں خوب تاکہ کفار کے حوصلے مضبوط رہیں. تو یہ کافروں کی چیز تھی, اسلام نے اسے ختم کیا. مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی تھی, اور یہی مشرکین مکہ اور جاہلیت کے کافروں کے طریقے ماشاء اللہ ہم نے بھی اپنائے. 65 کی جنگ میں کیا کیا گانے تھے. پھر اس کے بعد جو بنگلہ دیش بنا تو کیا کیا گانے تھے, کیسی کیسی دھنیں سیٹ کی گئی تھی, اور جوتا منہ پہ پڑا. یہ کافروں کے طریقے ہیں جنہیں مسلمانوں نے اپنایا اور نتیجہ بھی دیکھ لیا. پوری 1500 برس کی تاریخ میں کبھی 90,000 مسلمان قید میں نہیں چلے گئے تھے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے. تو یہ کافر اشعار پڑھا کرتے تھے ایسے. اسلام نے اس چیز کو ختم کیا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دی اور فرمایا 3 دن سے کم میں قرآن مجید پڑھ لیتا ہے تو یہ تو راجز ہو گیا. یعنی مارکہ کارزار میں بار بار تیزی سے اشعار پڑھ رہا ہے, وقت کم ہے اور شعر جلدی جلدی پڑھ رہا ہے تاکہ جذبات ابھرے اور خون کھولے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کر لینا, یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا ہے. اور خود ان کا اپنا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک میں بس 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیتے تھے, اور اس کے علاوہ سارا سال وہ 7ویں دن قرآن پورا کر لیتے تھے. شاید ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس ترتیب سے چلتے ہوں جو ہمارے یہاں حنفیوں نے بھی لکھی ہے بعض مشائخ نے. یعنی یہ تو بعد کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں حنفی قراء اور فقہا کہ قرآن کریم کو فاتحہ سے پڑھے اور سورہ مائدہ تک 1 دن میں, اور پھر سورہ مائدہ سے شروع کرے, سورہ مائدہ سے پڑھے سورہ یونس تک 2 دن, اور 3 دن سورہ یونس سے پڑھے سورہ بنی اسرائیل تک, اور 4th دن سورہ بنی اسرائیل سے وہ پڑھے سورہ شعراء تک. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک میں 3 دن میں قرآن مجید پڑھ لیتے تھے, اور غیر رمضان میں 7 دنوں میں گویا 7 منازل جو تھی انہیں تلاوت فرماتے تھے. قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نسخے جو ہیں ان پر منزل کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسے ہی چل رہا ہو, بلکہ سہولت کے لیے مسلمانوں نے قرآن کریم کے ساتھ حصے کر لیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں تھی, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ حصے کر لیے تھے اور روزانہ ایک حصہ پڑھ لیتے تھے. جیسے پہلے دن پڑھنا تھا تو سورہ فاتحہ سے مائدہ تک 1 منزل ہو گئی, پھر اسی طرح 7 منازل وہ پوری کر لیتے تھے. پھر تلاوت بھی وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متواتر قراءتیں چلی آ رہی ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ متواتر قرآن سے پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے، اور یہ بات وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح پڑھایا ہے اور میں تمہیں اس طرح پڑھا رہا ہوں، اور مختلف لہجے مختلف طریقے، اور 10 لہجے ایسے ہیں جو متواتر قرآن ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو کچھ وہ پڑھتے تھے جیسے قرآن کریم پڑھتے تھے یہ بات امام عاصم رحمت اللہ علیہ تک پہنچی، اور امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے آگے جو راوی ہیں وہ حفص ہیں، اور حفص رحمت اللہ علیہ کے قرآن اس وقت پوری دنیا میں تقریباً رائج ہیں. عام طور پہ اس وقت دنیا میں 3 قرآتیں رائج ہیں، سب سے زیادہ تو یہی ہے روایت حفص، اور دوسرے نمبر پہ ورش. یہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو افریقی ممالک سے آتے ہیں وہ امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قرآت پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ مالکی حضرات امام مالک رحمت اللہ علیہ کو، امام نافع رحمت اللہ علیہ وغیرہ ان لوگوں کی قرآت پسند تھی. اور تیسری روایت جو ہے قالون رحمت اللہ علیہ کی ہے، وہ بھی بعض بعض لوگ تیونس کے خاص طور پہ وہ لوگ ایسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور حفص رحمت اللہ علیہ کی روایت تو اب ہر جگہ ہی پڑھی جاتی، اور ابھی نہیں پہلے سے بھی. اور لوگ دو چیزوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کوفہ کے پل سے ادھر نہیں جائیں گی، پل کو بھی عبور نہیں کریں گی، اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے. ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ، اور دوسرے حفص رحمت اللہ علیہ کی قرآت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کہنے والے حاسدوں کے قول کو غلط ثابت کر دیا اور دکھا دیا، اور یہ بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ پوری دنیا میں پھیلی، اور حفص رحمت اللہ علیہ کی قرآت بھی جو حسد کے جملے کہتے تھے ممکن ہے اپنی قبروں میں آج لوٹ رہے ہیں اور حسرت سے اور دکھ میں اضافہ ہوتا ہو کہ حنفی فقہ کو اللہ نے کتنی قبولیت دی اور ہم جو اسے گرانے کی کوششیں کرتے رہے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد تو گرے نہیں، البتہ کہنے والوں نے اپنے اندر کے غیظ غضب اور غصے کا جو اظہار کیا اور اس کی وجہ سے ان کی شخصیات جو مجروح ہو گئی، تو یہ چیزیں دنیا میں باقی رہ گئی. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے قرآت پر اجرت لینے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور یہی وہ چیز ہے جو حنفی فقہا میں بھی آئی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ 4 چیزوں پر اجرت نہیں لی جا سکتی، اذان پہ اجرت نہ لینا، اور قرآن کریم کی قرآت پر اجرت نہ لینا، اور بیت المال میں جو مستحق لوگ آتے ہیں ان کو پیسے تقسیم کرنا، مسلمانوں کے پیسے بیت المال میں جمع ہوتے ہیں اس کی تقسیم پہ، اور جب تم قاضی بن جاؤ تو قضاء کی اجرت لوگوں سے نہ لینا. یہ نہیں ہے کہ قاضی کی اپنی تنخواہ ناجائز ہے، یہ بات آگے کو آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بطور قاضی جب کوفہ میں مقرر فرمایا تھا تو ان کی تنخواہ بھی متعین کی تھی. تو مراد یہ تھی کہ یہ جو لوگ آتے ہیں فیصلے کرانے تمہارے پاس اور تم قاضی ہو تو ان سے پیسے وصول نہیں کرنے. اور ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت پر بھی، اور یہی مسلک ٹھیک حنفی فقہا کا ہے، اب تک یہ چلا آتا ہے. یہ جو تراویح میں حافظ صاحب آ جاتے ہیں نا قرآن پاک سنانے، اور علیہ باللہ اب تو ایسی گمراہی آ گئی ہے کہ طے کر لیتے ہیں کہ اتنے 1000 دو گے تو ہم تراویح میں قرآن سنائیں گے. یہ اجرت کا لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہے، مسجد کمیٹی خطیب صاحب سب حرام کام میں مصروف ہوتے ہیں، اور جو سناتے ہیں انہیں بھی ذرا خدا کا خوف نہیں ہے. ان نمازوں سے اس تراویح سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں تراویح پڑھ لے چھوٹی صورتوں کے ساتھ، نہ پڑھے ایسے حافظوں کے پیچھے، حتیٰ کہ اگر اس کے دل میں بھی یہ بات ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو خدمت یہ کریں گے، اور کمیٹی والوں کے بھی دل میں ہے، کہ ہم کچھ نہ کچھ خدمت اس کی کریں گے تو ایسوں کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ثواب تو ہوگا نہیں, البتہ اتنی دیر میں جو تھکنا ہے اور جو خام خواہ کھڑے رہنا ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ گھر میں پڑھے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سختی سے منع کرتے تھے, حرام کہتے تھے قرآن کریم کے اجرت کو ولیعذ باللہ. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سب سے گھٹیا گھر وہ ہے جہاں خدا کی کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی. فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرو. پچھلا زمانہ جو گزرا ہے آج سے دو نسلیں پہلے, وہاں یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت نانا دادا والد والدہ باپ ماں کوئی نہ کوئی قرآن کریم پڑھتا تھا, بچے سنتے تھے, آنکھ کھلتی تھی پتہ چلتا تھا کہ گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, نانا پڑھ رہے ہیں دادا پڑھ رہے ہیں. اب یہ بات نہیں رہی, اب تو نانے دادے بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بھی ٹیلی ویژن کے رسیا اور دیر تک سوتے رہنا, اور وہ نہج ہی بدل گئی. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے سب سے گھٹیا گھر وہ ہے جہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ان کے گھر تو اجڑے ہوئے ہیں, اور یہ اجڑے ہوئے گھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. آج اجڑے ہوئے ہیں گھر گھر میں, لڑائی تباہی تفرقہ ماحول کا خراب ہونا, چھوٹے اور بڑے کی تمیز جو اٹھ گئی ہے, اور کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار ہی نہیں, رشتوں کا معیار بدل گئے, لڑکیاں بوڑھی ہونے کے قریب آ جاتی ہیں, اور چونکہ معاشرے کے لوازمات وہ پورے نہیں کر سکتے ان کے والدین اور ان کے بھائی, تو رشتوں کی عمر گزر جاتی ہے. یہ سب اجڑے ہوئے گھر ہی تو ہیں, اور کیسے اجڑتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا. اگر وہ پڑھتے, تلاوت کرتے اور اسے سمجھتے تو وہ ان رسومات کے دائرے سے اپنے آپ کو نکالتے. یہ فلاں رسم ہے, یہ فلاں رسم ہے, آج مہندی ہو رہی ہے, آج جہیز کی نمائش ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے اس نے گھروں کو واقعی اجاڑ کے اور برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اور اولاد چھوٹی ہوتی ہے, اور ماں کی جو حسرتیں ہوتی ہیں جوانی کی اپنی اولاد کے متعلق پوری نہیں ہو پاتی کیونکہ رشتے ہی دیر سے ہوئے. بیٹا 10 سال کا ہے اور ماں 45 سال کی ہو گئی, اب وہ تربیت کہاں سے ہوگی, اس کی صحت خراب ہو جائے گی ماں کی, اور وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پائے گی. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بچے تربیت کی کمی کو معاشرے سے لیں گے, اور معاشرہ جیسا ہے وہ سب کے سامنے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح. ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم ایک نسخہ قرآن کریم کا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے, اور آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا اس نسخے پہ اصل میں سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا. تو فرمایا یہ سجا ہوا قرآن میرے پاس لے آئے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کریم کو واقعی سجاؤ جو اس کا حق بنتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے تلاوت کرو, بہت پڑھا کرو قرآن کریم کو. قرآن کریم ایسا ذریعہ ہے انسان کے تزکیے کا, بشرطے کہ انسان اسے آداب اور طریقے کے مطابق پڑھتا رہے, کہ اس سے بہتر تزکیہ صوفیہ کے کسی سلسلے میں نہیں اور کسی شخص کی صحبت میں نہیں ہے. جتنا قرآن کریم خود مؤثر ذریعہ ہے انسان کے تزکیے. جب پڑھے، جب بھی تلاوت کرے تو یہ سوچے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، جس طرح اساتذہ کو قرآن سناتے ہیں اس طرح میں اللہ تعالی کو سنا رہا ہوں. اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے، اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ خود میری زبان سے ہی تلاوت فرما رہے ہیں، جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر اس درخت سے آواز سنی تھی نا کہ اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ایسے ہی اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ خود حق تعالی شانہ میری زبان سے تلاوت فرماتے، اس سے تزکیہ ہوتا ہے. اور یہ گر اور یہ راز اللہ کے اس بندے نے کھولا تھا کہ جب تک دنیا میں اردو زبان قائم ہے اور جب تک قرآن کریم کے اردو ترجمے قائم ہیں، کوئی شخص اس آدمی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور وہ تھے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. حضرت نے ایک جگہ یہ لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کیا کرو. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر قرآن کو سجانا چاہتے ہو، خوبصورت بنانا چاہتے ہو، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی تلاوت کرو. اور چونکہ ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، تو لوگ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ قرآن کریم کا اصل متن جو ہے اس کے ساتھ کچھ الفاظ وہ تفسیر کے لکھ لیں تاکہ یاد رہے. مثلاً ایاک نعبد کے بعد یہ لکھ دیتے تھے کہ نعبد کا فقط، صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو تفسیری جملے چھوٹے چھوٹے درمیان میں آتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ منع فرماتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے صرف قرآن کو لکھو اور اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہ ملانا. اور آپ کے سامنے ایک نسخہ لایا گیا اور اس میں اسی طرح تفسیر کے جملے لکھے ہوئے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے مٹوا دیا فوراً اور کہا کہ قرآن کو مجرد لکھو، یعنی صرف قرآن لکھا کرو، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ لکھو. کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا، ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں ایسے نہ ہو کل کو لوگ کسی اختلاف میں پڑ جائیں. اور پھر ان کے زمانے کے بعد جب قرآن کریم عام ہو گیا تو اس وقت فقہا نے بھی فتویٰ دیا، اور بات بھی یہی ہے کہ اب ان چیزوں کے تحریر کرنے میں کوئی حرج نہیں. تفسیر میں جو ان کا مقام تھا وہ ابھی آپ سے ذکر کیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں اولین اور آخرین کے علم جمع فرما دیا، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں علم ملے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا. اور ان کی رائے تھی، فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی کسی چیز کے متعلق تفسیر میں اپنی رائے کو دخل نہ دینا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں نشانات جو تمہیں پتہ چلتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کی جو سمجھ تمہیں آتی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے راستے کے نشانات ہوتے ہیں. تو جب تم سفر کرتے ہو تو نشانیوں کو پہچان لیتے ہو، اختیار کرتے ہو. بس اسی طرح قرآن کریم کو جب تم پڑھو جو تمہاری سمجھ میں آتی ہے بات اور اسلاف سے وہ منقول ہے، بس ٹھیک ہے، اور جو چیز نہیں سمجھ میں آتی اسے چھوڑ دو. ایسے ہی جیسے تم راستے جب تم پہ مشتبہ ہو جاتے ہیں تو تم مشتبہ راستوں کو، شبے والے راستے کو چھوڑ دیتے. اس لیے قرآن کریم میں اپنی رائے سے تفسیر کرنا اسے حرام قرار دیا گیا. کوئی منع نہیں کرتا بھائی قرآن کریم کی تفسیر کرنے سے، لیکن اہل ہونا چاہیے نا. اب اہل نہ ہو اور حالت یہ ہو کہ اسے اردو تفسیر بھی صحیح پڑھنا نہ آتی ہو اور وہ بھی کہے کہ لوگ مجھے مفسر کہیں, تو آپ سوچئے یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چار آدمی جمع ہو گئے, اپنے اپنے ہاتھ سے قرآن لے آئے, بیٹھ کے اب تفسیر پہ بحث ہو رہی ہے کہ اللہ نے شاید یہ کہا ہے, شاید یہ کہا ہے, یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ میڈیکل کالج میں جانے کی بجائے پانچ سات جمع ہو جایا کریں اور میڈیکل کی کتابیں بھی گھر میں رکھ لیں اور آ کر اسے پڑھنا بھی شروع کر دیں, پھر مریضوں کا علاج بھی کریں. یہ سب طریقے گمراہی کے ہیں کہ جن لوگوں کی عملی زندگی پوری پوری اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اگر مسلمان بھی ہے تو فاسق ہے اور علم اس کے پاس ہے نہیں. عربی کی شدھ بدھ ہونا تو دور کی بات, اردو بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی. یہ بھی قرآن کا مفسر اب بنے گا. یہ سب ظلم کی چیزیں. پچھلے دور میں ایک صاحب تھے اور وہ ہمارے ملک کی بہت بڑی عدالت کے جج تھے, تو انہوں نے گفتگو کے دوران قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا اور ظاہر ہے کہ گمراہی پر مشتمل فیصلہ جو فرما رہے تھے تو اس کی تائید وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی آیت سے ہو جائے اور آیت بھی غلط پڑی. جب وہ میٹنگ ختم ہو گئی تو ہم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, آج آپ نے کچھ آیات پڑھی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ہے. تو انہوں نے برجستہ یہ فرمایا کہ جی مولوی صاحب کیوں نہیں, روزانہ انگلش میں قرآن پڑھتا. ہم سمجھ گئے کہ عربی کا قرآن ان سے نہیں پڑھا جاتا. تو جو لوگ ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے اور انگلش کا قرآن پڑھتے ہیں, یعنی ترجمہ پڑھتے ہیں انگلش کا, وہ بھی اس منصب کے اہل ہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں. کیا تماشا ہے! یہ سب باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی نہیں ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی نہیں ہیں. اس ملک میں کوئی عزت اور ادب اور احترام نہ رہے اور ایسے جاہل لوگ بھی شریعت پہ کمنٹس دیں تو یہ ظلم اس ظلم سے کوئی کم ہے جو کارٹون والوں نے کیا ہے؟ وہ بھی ظلم ہے, یہ بھی ظلم ہے. یہاں کیوں نہیں گریبان میں چھانکتے کہ جن لوگوں کو ناظرہ قرآن نہیں صحیح طرح پڑھنا آتا وہ بھی مفسر ہے. والعیاذ باللہ, آدمی کو اپنی عاقبت کی سوچنی چاہیے. ساری دنیا جہنم میں پھینک دیں اور ایک ہمیں جنت میں لے جائیں, بخش دیں, بس معاف فرما دیں, کیا نقصان ہے بھائی؟ لوگ جانے, ان کا پروردگار جانے, اور ساری دنیا کو جنت دے دیں اور ہمیں وہاں پہ پھینک دیں, والعیاذ باللہ, تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے آدمی اپنی عاقبت کی فکر کرے کہ میرا کیا بنے گا. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب تک ہم 10 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کر لیتے تھے, جو اس میں بات عمل کے قابل ہوتی تھی, ہم اگلی 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ 10 آیتیں ہم پڑھتے تھے مکی دور میں, پھر انہوں نے جو عمل کی چیز ہوئی اس پہ عمل کیا, پھر آگے چلے. تو اس طرح انہوں نے عملی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق بنایا. ایک دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو لازمی طور پہ اپنی زندگی میں داخل کرو, اور یہ کہہ کے آپ نے اپنی مٹھی بند کر لی ہے خطبے کے دوران, جیسے کوئی بچہ رسی کو پکڑے نا مضبوطی سے اس چیز کو پکڑ لیتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سختی سے اپنی مٹھی کو بند کیا. یہ اشارہ تھا اس بات کا جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ قرآن کو ایسے پکڑ لو اپنی عملی زندگی کے لیے. ایک شخص نے عرض کیا کہ ہمیں ایسے جامع کلمات سکھا دیجئے کہ پھر کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ایک بات, اور دوسرے جس طرف قرآن تمہیں لے کے چلتا ہے بس ادھر چلتے رہنا. یعنی قرآن کے عوامر اور نواہی ان پر عمل کرنا. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کرو, جس چیز سے منع فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو. اور فرماتے تھے کہ قرآن کریم یہ اللہ نے ایک دسترخوان اس دنیا میں بھیج دیا ہے, اور اس دسترخوان پر جو آدمی بھی بیٹھ گیا اسے اللہ نے امن دے دیا. اس چیز سے امن دے دیا, یا تو حضرت کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں دکھ اور پریشانی سے امن دے دیا, یہ مراد یہ ہوگی کہ بھٹکنے سے امن دے دیا کہ بھٹکے گا نہیں, قرآن کریم کے ساتھ تعلق رہے گا, پڑھتا رہے گا, تلاوت کرتا رہے گا, سمجھتا رہے گا. اور یا پھر یہ مراد ہوگی کہ کفر سے امن دے دیا کہ موت ایمان پہ آئے گی, یا یہ مراد ہوگی کہ جہنم سے امن دے دیا اللہ نے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, درگزر کریں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ ارشاد فرمایا قرآن دسترخوان ہے جو دنیا میں اللہ نے نازل کیا ہے, اور جو اس پہ بیٹھ جائے گا اسے امن نصیب ہو جائے گا. ایک جگہ فرمایا کہ قرآن اللہ کی حبل متین ہے, مضبوط رسی ہے, یہ ایسا نور ہے جو کھلا ہوا ہے, روشن ہے, اور یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے, اور تم سہارا لینا چاہو تو سب سے اچھا سہارا یہ ہے, اور جتنا مضبوطی سے اس کو پکڑ کے رکھو گے, گرفت رکھو گے اس پہ, اتنی تم جلدی نجات پا جاؤ گے. اس کی آیات میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے کہ تم اسے سیدھے کرنے لگ جاؤ, یہ آیات کوئی مشتبہ نہیں ہے کہ اس شبے کو تم دور کرنے لگ جاؤ. اور دیکھو اس کتاب کے عجیب و غریب نکات ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, اور بار بار پڑھتے رہو, بار بار اس کی تلاوت کرتے رہو, تمہارا دل نہیں اکتائے گا. اور اس کی تلاوت کرتے رہنا, اللہ تمہیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں اجر دے گا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک الگ حرف ہے, لام ایک الگ حرف ہے, اور میم ایک علیحدہ حرف ہے. کہ انہوں نے اپنے ایک خطبے میں قرآن کریم کی تعریف کی. یہ جو بات ابھی آپ سے عرض کی ہے نا کہ قرآن کریم کا حوالہ اور بار بار آیات پڑھنا, اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ جو عملاً فسق کی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی قرآن کے مفسر ہیں. یہ میڈیا کا کرشمہ ہے, پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. لوگوں میں کم سے کم اتنی شرم تھی کہ جو کچھ ہم لوگوں سے کہتے ہیں پہلے اس پہ خود بھی کچھ عمل کریں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے تو تم اپنی راتوں سے پہچانے جاننے چاہیے, یعنی تمہاری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ لوگ تمہاری راتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیں کہ اس شخص کو واقعی اللہ نے علم دیا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ رات سے پہچانی جاؤ, جب لوگ سو رہے ہوں تو تم تلاوت کرو, اور جب لوگ دن کو کھانے پینے میں مصروف ہوں اس وقت بھی پڑھو, اور جب لوگ غیر سنجیدہ حرکتیں کر رہے ہوں تو اس وقت بھی تم سنجیدہ رہنا, اور جب لوگ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں تو تم اپنے علم کو سوچنا جو اللہ نے قرآن کے علم تمہیں دیا ہے, تم خاموش رہنا, اور خاموشی کے ذریعے تم جیت جاؤ گے لوگوں سے. اور لوگ جب اپنے خشوع اور خضوع کی باتیں بیان کرتے ہیں, اکڑ رہے ہیں, غرور کے شکار ہیں, تم نہ بولنا. تو معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے، اسے قرآن کا فہم عطا کیا ہے، اس شخص کی رات دوسرے لوگوں کی رات سے الگ ہے، وہ رات کو بھی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کا دن بھی الگ ہے، جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں تو یہ اس وقت بھی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور لوگ جب غیر سنجیدہ ہوتے ہیں تو یہ سنجیدہ ہوتا ہے، اور جب لوگ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خاموش ہوتا ہے، یہ سب علم کا وقار ہے، اور یہ سب کچھ علم کی شان ہے، اس لیے بہت مرتبہ آپ دیکھیں اور خاص طور پہ سفر میں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ خاموشی سے سفر کیا جائے، بڑھ بڑھ کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیسی کوفت اور تکلیف کی بات ہوتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ آپ ان ممالک میں چلے جائیں جن پر لعنت بھیجتے صبح و شام مسلمانوں کی زبانیں خشک نہیں ہوتی، میل ہا میل سفر کر لیجئے، ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں چلے جائیے، سوائے پڑھائی کے، سوائے کتابوں کے، خاموشی کے اور کوئی چیز نہیں ملے گی. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے نا کہ اللہ تعالی نے علم کے ساتھ ان لوگوں کو عملی زندگی بھی عنایت فرمائی بھی ہوتی ہے، جو ان کے کہنے کا مقصد ہے، یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو جب اللہ تعالی علم دے تو غیر سنجیدہ حرکتوں کو چھوڑ دے، خدا کی کتاب کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو، تلاوت کرے، اور قاعدے اور طریقے کی بات یہ ہے کہ انسان روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ایک رکوع روز پڑھ لے، مہینے میں دو پارے ہو جائیں گے، سال میں 24 پارے ہو جائیں گے، پھر رمضان المبارک میں زیادہ کر لے، دو قرآن پڑھ لے، سنت موقعہ ہے، اس پہ عمل ہو جائے گا، ہفتے میں ایک پارہ پڑھ لے، کچھ کرے لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ زندگی کے مسائل آسان ہوں، رہنمائی حاصل ہو، اگر نہ کچھ تو جینے مانگنا ہے، روح کو خود اپنی زندگی درکار ہے اور روح چاہتی ہے کہ وہ زندہ رہے، اور یہ خود آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، خود آپ مالک ہیں اپنی روح کے، اس دنیا میں آپ جو چاہیں اسے خوراک دیں، موسیقی کے ذریعے اسے پالیے، ناولوں کے ذریعے پالیے، فلموں کے ذریعے پالیے، غلط اور بےہودہ جملوں کے ذریعے پالیے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے پالیے، کچھ نہ کچھ اس روح کو اس کی اپنی زندگی کے لیے چاہیے، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی روح کو وہ غذا دیں جو بالکل پاک اور صاف غذا اللہ نے نازل کی ہے، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ایک دسترخوان ہے جو دنیا میں